একবার ফের দরুদ ভেজে বা মোহাম্মদ আলি মোহাম্মদ। আজমত পে দরুদ ভেজে মোহাম্মদ
صرف حکم کے حق میں جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دین کو اس کی گہرائیوں تک جانتے ہیں، کیوں کرنا ہے کیوں نہیں کرنا ہے، کن حقائق کے تحت کرنا ہے کن حقائق کے تحت نہیں کرنا ہے. ہر وہ دین، ہر وہ معاشرہ جس کے اندر دین اپنی گہرائیوں تک پہچان کیا جائے اس میں اطاعت بہت زیادہ ہوگی، اور جس معاشرے کے اندر دین صرف سطحی عقل کی صرف ظاہری سطح تک باقی رہ جائے پھر اس میں اطاعت کا فقدان ہو. دین میں ایک ایسا ظاہر ہے جس کی جو دیندار کو مطمئن کرتا رہتا ہے کہ میرا دین ہے، اور بعض اوقات دیندار دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. دین میں مشکل یہ ہے کہ دین بعض اوقات اندر سے خالی ہو جاتا ہے، باہر سے ظاہری طور پر احترام کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے. ہمارے پاس دینداری کے بہت سارے درجات ہیں. مثلا ایک دین معاشرے کے اندر نافذ ہے، کس سطح پہ نافذ ہے؟ اور یہ خود ایک بہت بڑی گفتگو ہے، بہت اہم گفتگو ہے معاشرے کے اعتبار سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاشرے میں دین ایسا ہو کہ جو اثر نہ دکھائے، کیونکہ خدا نہ کرے اگر ایسا ہو جائے کہ معاشرے میں دین ایسی سطح پہ پہنچ جائے جہاں اثر نہ دکھانا ہو، تو کچھ عرصے کے بعد وہ ظاہر بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا اور پھر اس کے بعد پھر شدید مشکل لاحق ہوتی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان چند ایام میں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اسلام میں جو اقدار کا نظام ہے کربلا کی تعلیمات کی روشنی میں اسے آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں. اس میں کچھ ایسی گفتگو بھی ہوگی جو آج کے حالات میں کارآمد ہو سکے، کچھ وہ بھی ہوگی کہ جو ہم مجموعی طور پر دینداری کی سطح میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. بظاہر ایسا ہے کہ دین سکھانے کا عمل بہت سادگی سے شروع ہوتا ہے، اور خاص کر برصغیر جیسے معاشرے کے اندر دین بہت سادگی سے سکھایا جاتا ہے. میں اس سے پہلے کہ آپ خدمت میں عرائض پیش کروں، تھوڑا سا موضوع کے حوالے سے عرض کرتا چلوں اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے اور اس موضوع میں اصل ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے. اصل مشکل ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے سامنے دین کے احکام آتے ہیں، لیکن دین کے احکام کے پیچھے جو اس کی روح ہے وہ معمولاً ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی. یعنی مثلاً اگر آپ نے دین سیکھنا شروع کیا ہے تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھیں، آپ روزہ رکھیں، آپ فلاں حکم کی پیروی کریں، اس طرح سے لباس پہنیں، اس طرح سے کھانا کھائیں. ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم بچوں کو اطاعت کی صورت میں کہیں کہ وہ دین مانتے چلے جائیں، کیونکہ والدین کہہ رہے ہیں لہٰذا وہ مانتے چلے جائیں. شاید پچھلی نسل تک یا پچھلی سے پچھلی نسل تک یہ کام ممکن تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو نسل پہلے جو نظام تعلیم ہمارے پاس تھا، اس نظام تعلیم کے اندر بچوں کی فکری جدوجہد کے اوپر محنت اتنی زیادہ نہیں تھی. کم از کم برصغیر کے معاشرے میں یہ مشکل تھی ہمارے ساتھ، کیونکہ انگریز جو نظام لے کر آئے تھے تعلیم نظام، وہ محض تبعیت کا نظام تھا. خاص کر 1850 کے بعد جو تعلیم نظام وہ لے کر آئے، اس میں سوال نہیں تھا، اس میں صرف پیروی تھی، اور ان کو پیروی کرنے والے لوگ بھی چاہیے تھے. انگریز حکومت تھی، ان کو یہاں پر ایسے لوگ چاہیے تھے جو ان کے حکومتی نظام کے اندر جدید دور کا بندہ بن کے زندگی گزارے. ان کو سر اٹھانے والے لوگ نہیں چاہیے تھے، ان کو مفکر بھی نہیں چاہیے تھے، ان کو کسی بھی طور پر دانشور بھی نہیں چاہیے تھے. ان کو صرف وہ لوگ چاہیے تھے جو میٹروپولیٹن لندن حکم دے اس کی وہ پیروی کر لیں. تو انہوں نے اسی کے لیے تعلیمی نظام وضع کیے تھے، اسی کے اعتبار سے ٹیکنیکس دیتے تھے، اسی کے اعتبار سے ان کو صلاحیتیں دیتے تھے. تو دونوں سے پہلے تک تقریباً ایسی صورتحال تھی کہ اس طرح کا ایک تعلیمی نظام یہاں پہ رائج ہو چکا تھا، اس کے اندر سوال کی گنجائش نہیں تھی، اور جو کہا جا رہا اس کو مان لینا تھا. اس نظام کے اندر شاید یہ دین اس طرح سے چل جاتا کہ چونکہ والدین کہہ رہے ہیں، بزرگ کہہ رہے ہیں، اور آداب کا حصہ ہے، تو اس کو اسی طرح سے تسلیم کر لیا جائے. لیکن مشکل یہ ہوئی کہ تقریباً سمجھ لیجیے 30-40 سال پہلے ٹیلی کمیونیکیشن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں سوال کا جذبہ بڑھنا شروع ہو گیا. درود بھیجیے محمد والے محمد. اب جیسے اس سوال کا جذبہ بڑھنا شروع ہوا، لوگوں کے سامنے بہت سارے حقائق کھلنا شروع ہو گئے دین کے معاملے میں بھی، اور دین کے معاملے میں بھی صرف یہ کہہ لینا کہ قبول کر لیا جائے یہ لوگوں کے لیے مشکل ہونا شروع ہو گیا. اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اسی پرانے نظام کے تحت کام کو انجام دیں گے، یعنی ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ دین کے بارے میں یہ سوچ سمجھ سکیں کہ کون سا حکم کیوں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمام تفصیلات نہیں بتائیں گے اور صرف ظاہر میں لے کر چلیں گے. اچھا، ہماری مجبوری بھی تھی، اور وہ یہ کہ ہمارے پاس علمی مراکز تھے بھی نہیں. جب پاکستان بنا ہے تو یہاں پر کوئی بڑا شیعہ مدرسہ نہیں تھا. پہلا شیعہ بڑا شیعہ مدرسہ یا تو جامع منتظر لاہور والا کہہ سکیں گے آپ، یا جامع امامیہ جو آپ کے ہمسائے میں بنا تھا. ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو پہلا بڑا شیعہ مدرسہ کہہ سکیں گے. تو ہمارے پاس اتنی بڑی کوئی تعداد بھی نہیں تھی جو لوگوں کو دین گہرائی تک جا کر سمجھا سکے. کچھ لوگ موجود تھے جو محنتیں کر رہے تھے. اب تک پہنچتے پہنچتے ہمارے سامنے یہ بات بہت اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اگر اسی نظام کو لے کر چلیں گے اگلی نسل میں ہم دین نعوذ باللہ نہیں دیکھ پائیں گے، ہمارے سامنے بہت بڑی مشکل آ جائے گی. ہمارے بچے چند بچے دین کو رسم کے طور پہ لے کے چلیں گے، لیکن اکثر بچے وہ دین کو رسم کے طور پر نہیں لے چل سکتے. ہمیں یقیناً دوسرے مرحلے میں داخل ہونا پڑے گا، اور وہ مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم دین کو باضابطہ سمجھیں، جس کو اتنی گہرائی سے سمجھیں کہ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے. اگر ہم اس لیول پر لے آئے کہ لوگ دین کو گہرائی تک سمجھ چکے ہوں، اس کے احکام، اس کے مفاسد کو جو حرام کے اندر ہے مفسدہ ہے اس کو سمجھ چکے ہوں، جو واجبات کے اندر مصلحتیں ہیں ان کو سمجھ چکے ہوں، تو پھر تو یہ امید ہے کہ ہم اگلی نسل میں دین بہت اچھا دے پائیں. اور اسی کے لیے ہمیں کچھ جدوجہد کرنی پڑے گی. اب اس جدوجہد میں جو رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے وہ ہمارا دین دینے کا طریقہ کار ہے. یہ جو ہمارا دین دینے کا طریقہ کار ہے اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والے، ذرا سوچیے گا کہ ہم معاشرے میں دین دیتے کیسے ہیں، کن چینلز کو استعمال کر کے دیتے ہیں، یہ دین کس سطح پہ دیا جا رہا ہے، کس طرح سے دیا جا رہا ہے. اچھا یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ پرسنٹیج ہمارے دینداروں کی جو دینی مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں وہ بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم. یعنی پورے پاکستان کے اندر تمام شیعہ مدارس کے اندر تمام طالب علموں کی تعداد چاہے دو دن پرانے کیوں نہ ہوں 8,000-9,000 سے زیادہ نہیں ہے، 8,000-9,000. اور جو ہمارے پاس ظاہر ہے کہ آبادی پاکستان کے اندر ہے وہ اندازہ 3-4 کروڑ کے درمیان ہے، ہماری شیعہ آبادی کم از کم اتنی تو ہے. تو اب اس کے لیے یہ کھیپ کافی نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو مدارس کے اندر بھی دین دیا جا رہا ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ علمی اصولوں کے اوپر استوار ابھی تک نہیں ہو پایا. جو جدوجہد کر رہے ہیں لوگ، کوشش کر رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. تو یہ تو ایک حصہ تھا جس کو ہم معاشرے میں دین دے رہے ہیں مدرسوں کے اندر بھیج کے، اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ علمی کام نہیں ہو پا رہا. اچھا باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہے، باقی لوگ دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ دو تین جگہیں ہیں جہاں سے دین سیکھا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ مثلا ہم اور آپ اسکول میں جاتے ہیں، چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، کم از کم ظاہری طور پر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اسلامیات اس کے سلیبس کا حصہ ہے. ادھر وہاں ان اسکولوں کے اندر اسلامیات کے نام پر کچھ نہ کچھ دین دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ دین دے رہے ہیں. اچھا اب ہم جو خاص کر اہل بیت کے ماننے والے ہیں وہ اس دین کے ساتھ ایک تضاد میں بھی ہیں، چونکہ وہ جہاں دو اچھی باتیں بتاتے ہیں وہاں دو تین مس اسٹیٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو جب اسکول سے بھیجتے ہیں اور وہ اسلامیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو پہلے ہی سے بتا چکے ہوتے ہیں کہ یہ عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. اچھا اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں، اتفاقاً جب ہم بچوں کے سامنے یہ ڈسٹنگوش نہیں کر پاتے کہ اس میں عمل کرنے والی جگہ کون سی ہے اور عمل نہ کرنے والی جگہ کون سی ہے، تو گویا ہمارا بچہ وہاں سے دین سیکھنے کی کوشش کرے، وہ ایسی کوئی کوشش نہیں کرتا. معمولاً پاکستان کے اسکولوں میں ویسے بھی دینیات کو کوئی زیادہ حیثیت حاصل نہیں، وہ کوئی ایسا ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی زیادہ مضمون نہیں پڑھا پائے گا تو وہ اسلامیات اور اردو پڑھا لے گا، اس طرح کا ایک معاملہ ہے. وہاں سے تو دین ملنے کا ان کو خاص امکان نظر نہیں آتا. اس کے بعد جو ایک اور ان آفیشیل طریقہ کار ہمارے یہاں رائج ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہم دینیات اور قرآن کریم کا ناظرہ پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو ٹیوشن بھی بلاتے ہیں. قدیم زمانے میں ایسا تھا کہ بچے مسجدوں کے اندر کھلنے والے مکتب میں جاتے تھے، قدیم زمانے میں ایسے جاتے تھے. اچھا وہ اب کم ہو گیا ہے، اس کی کوالٹی بھی ہمارے سامنے بہت واضح ہے کہ کیا تھی. ایک دو اداروں نے اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ ایسی مشکل بنی کہ وہ تقریباً 40 سال سے اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا. تو جو نظام تعلیم ان کے پاس ہے وہی تقریباً وہی ہے جو 40 سال پہلے تھا. وہ وہاں پر بھی کوئی بہت بنیادی تبدیلی ہمارے پاس حاصل نہیں ہو پا رہی. جو بچے وہاں پہ جاتے ہیں ان کا بھی کوئی ہمیں بہت زیادہ اچھا آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہا. ہاں اتنا ہوتا ہے کہ وہ دین کو کم از کم رٹ لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو پاتا. مثلاً آپ دینیات سینٹر میں کہیں پر بھی چلے جائیے اور وہاں پر جا کر اصول عقائد سکھانے والی کوئی کتاب اٹھائیے تو وہ اس طرح شروع ہوگی کہ اصول دین 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قائمت. کہیں پر یہ نہیں ہوگا کہ بچے نے توحید تک اپنی عقل سے دسترسی کیسے حاصل کی، یہ نہیں ہوگا. وہ رٹایا جائے گا کہ توحید ایک اصول دین ہے اور اس توحید کی چند قسمیں ہوتی ہیں، توحید افعالی اور فنا، اور خدا کی چند صفات ہوتی ہیں، تو صفات سلبی ثبوتی، اور اس طرح کی چند باتیں جو ہوتی ہیں بچہ رٹ لیتا ہے. اب یہاں سے بھی دین ملنے کا کوئی خاص امکان سمجھ میں نہیں آتا. شاید ایسا ہوگا کہ وہ کوئی اس میں سے کسی کو ناظرہ سکھا دے گا، کوئی وضو کرنا سکھا دے گا، کوئی غسل کرنا سکھا دے گا، لیکن دین کی گہرائیوں تک پہنچے یا حتیٰ مثلا قرآن کریم کو ناظرہ تو سکھائے گا کہ دیکھ کے پڑھ سکے، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی سکھائے گا؟ نہیں، یہ نہیں سکھائے گا، اس کی کوئی ذمہ داری وہ نہیں لے گا۔ یہ حصہ ہمارے پاس اس مشکل میں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس رہ جاتا ہے وہ سید الشہداء کے نام پر جو عزاداری ہم انجام دے رہے ہیں، سید الشہداء کے نام پہ درود بھیجو محمد سنے، کیا کوئی امکان ہے کہ ان میں ربط ہوگا؟ نہیں۔ اچھا، کوئی گارنٹی ہے کہ فکر کی سطح ایک ہی رہی ہوگی 60 دن کے اندر؟ قطعاً نہیں۔ یہ کم از کم امکان ہے کہ وہ آدمی 60 دن ایک ہی جگہ گیا ہوگا؟ یہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ عزاداری میں شرکت کرنے کو، سینٹرلائز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ اسی صورت میں باقی رہنا چاہیے۔ بس اب یہاں سے اگر ہم چاہتے ہیں بچے کو دین سکھائیں تو ہم کس طریقے سے سکھا سکتے ہیں؟ اور نہ کوئی ترتیب رہے گی اس کے اندر، اور نہ کوئی تسلسل رہے گا۔ نتیجہ عین ممکن ہے کہ کوئی بچہ ہو جس نے کوئی ایسی روایت سنی ہو جو بڑے بڑے بزرگوں نے نہ سنی ہو، اور عین ممکن ہے کہ کوئی بزرگ کسی ایسی روایت سے محروم رہ جائے جو سب کو پتا ہو۔ بالکل ممکن ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی تسلسل نہیں ہے، فکری سطح کا کوئی مقایسہ نہیں ہے دوسرے کے ساتھ۔ اس طرح سے ہم دین دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ یہ جو اس طرح سے ہم دین دے رہے ہیں، اس سے معاملہ حل ہو جائیں گے سارے؟ آیا یہ جو قوم دین کے نام پر اٹھی ہے اور بالکل پاکیزہ جذبات دے کر اٹھی ہے، دینداری کا احساس اب جو فی زمانہ کم از کم پارٹ ٹائم نہیں رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب دینداری کا احساس جز وقتی تھا۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ عرض کروں گا، ہماری معمولاً دینداری 60-70 دن کی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ماہ رمضان میں دینداری بھی اب ہم نے شروع کی ہے۔ پہلے تو صرف اتنا تھا کہ روزہ رکھ لیں گے اور افطار کھا لیں گے، سحری پہ بھی اٹھیں گے۔ یہ ہماری ماہ رمضان کی دینداری تھی، اس میں دعاؤں کا کوئی زیادہ پہلو نہیں تھا۔ کسی کسی گھر میں شاید کہیں ریڈیو کے اوپر دعائیں سحر سن لی جاتی تھی، وہ بھی اگر ریڈیو ایران لگ گیا تو پھر لگ گیا، ورنہ پاکستان کی ریڈیو سہلے کے نہیں آئے۔ اس طرح کا ایک عالم تھا ہماری دینداری کا۔ اب جو ہمارے پاس دینداری ہے، اس میں لوگوں کی طلب ہے کہ یہ دین ہماری مشکلات کو حل کرے، چونکہ اب ہم پارٹ ٹائم دین کی طرف نہیں آ رہے ہیں، ہم اپنی پوری زندگی کے ساتھ دین پر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب چیلنج بھی بڑھ گیا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ جب ہم خود 60 دن دینداری کرتے تھے تو دین کے نام پہ جتنے بھی چیلنج تھے وہ 60 دن میں ختم ہو جاتے تھے۔ اور 60 دن بھی میں بہت کہہ رہا ہوں، ورنہ بہت سارے علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پر 15-20 دن سے زیادہ دینداری عزاداری نہیں ہوتی ہے، 10-15 دن ہوتی ہے۔ بہت سارے عزاخانے مجھے پتا ہے صرف 15 دن کھولتے ہیں، 12-15 دن اس سے زیادہ نہیں کھولتے، باقی سارے سال بند رہتے ہیں۔ بہت سارے عزاخانے مجھے پتا ہے پاکستان کے اندر۔ تو وہ جو 15-20 دن 60 دن کی دینداری ہوتی تھی، اس میں بس اتنے ہی دنوں میں ایک چیلنج آتا تھا کہ اس کو کیسے کیا جائے، معاملہ ختم ہو جاتا تھا، باقی 300 دن جیسے مرضی گزارنا، اس میں کوئی چیلنج نہیں تھا۔ اب جب ہم نے دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا کہ نہیں ہم دین کو مستقل لے کے چلیں گے، تو پھر مشکل یہ سامنے آئے کہ بھئی اب تو دین، جب آپ ہر روز دین کی بات کریں گے تو ہر روز چیلنج سامنے آئے گا آپ کے۔ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ بھئی میں ٹھیک ہے، 60 دن میں نے عزم شرکت کر لی، اب میں ٹی وی کھولوں گا، جس طرح سب دیکھتے ہیں میں بھی دیکھوں گا، جس طرح سب میوزک سنتے ہیں میں بھی سنوں گا، جس طرح سب فلمیں دیکھتے ہیں میں بھی دیکھوں گا۔ مجھے خود یاد ہے میں نے اپنے بچپن میں 9 ربیع الاول کے دن امام بارگاہ کی برابر روڈ کے اوپر فلم لگی بھی دیکھی، فلم، فیچر فلم جو سینما ہال میں لگتی تھی، 9 ربیع الاول کے دن امام بارگاہ کی برابر والی روڈ پر انچولی میں میں نے خود دیکھی۔ تو ہم 8 ربیع الاول تک ماتم کرتے تھے، 9 ربیع الاول کو فلم دیکھتے تھے، وہ بھی امام بارگاہ کی برابر والی روڈ پہ۔ سید الشہدا کے 1400 سالہ جشن ولادت کے اوپر کانسرٹ میں نے خود دیکھا ہے چولی میں ہم اس طرح ایک دن لے کے چل رہے تھے, پھر بعد میں ہمیں شعور آیا کہ نہیں بھائی یہ دین اس طرح سے صحیح نہیں ہے, یہ تو جس وقت دین ہے 60 دن کا دین ہو گیا اس طرح. پھر ہمیں پتا چلا کہ نہیں, اہل بیت اطہار کی تعلیمات پوری زندگی کے لیے ہیں. اب جو ہم نے ان تعلیمات کو ٹٹولنا شروع کیا اور پوچھنا شروع کیا تو ہمارا چیلنج بڑھ گیا. اب وہ جو بے دین لوگ تھے وہ ہر روز ہمارے سامنے آئے, پہلے تو 60 دن کا مارکا تھا, اب پتا چلا کہ نہیں معاملہ مشکل ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایک آدمی چند دن عزہ خانے جاتا تھا اور عزہ کرنے کے بعد وہ فارغ ہو جاتا تھا تقریباً, تو صبح کو اب وہ کیسے کماتا تھا اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیا وہ سنے گا کیا دیکھے گا اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب پتا چلا کہ نہیں, اگر آپ کما رہے ہیں تو آپ کو بہت احتیاط بھی کرنی ہے, اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو سننے میں بھی احتیاط کرنی ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھنے میں بھی احتیاط کرنی ہے. اب چیلنج مستقل ہو گیا. اب تو مستقل چیلنج ہوا تو لوگوں کے سامنے مشکل آئی کہ کیا دین میں اتنی طاقت ہے کہ ہم نے اس چیلنج سے نجات دے. اور جو دین سیکھا ہے وہ بہت سادہ سادہ سا سطحی دین ہے جو سیکھا ہے. یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہماری قوم کے بعض افراد اس وقت کھڑے ہیں, یعنی ہماری قوم کے اندر کچھ لوگ ہوئے جو ابھی بھی جس وقت دین چاہ رہے ہیں 60 دن کا, اس سے آگے نہیں آنا چاہتے, اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مستقل دین کو اختیار کر لیا, جنہوں نے مستقل دین کو اختیار کیا, ان کے سامنے چیلنج آ گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سامنے ڈیمانڈ آ رہی ہے, مجھے کہ دین سطحی نہیں چاہیے, دین تمام تر گہرائیوں کے ساتھ چاہیے. ڈیمانڈ شدید ہے کہ دین پوری گہرائی کے ساتھ چاہیے. اچھا اب اس ڈیمانڈ کے مقابلے میں چینل نہیں ہے دین سکھانے کا, لوگ طلب کر رہے ہیں دین گہرائی کے ساتھ چاہیے, دین ہماری مشکلات کو حل کرے, اب ہم وہ دین کہاں سکھائیں؟ صرف ایک جگہ رہ جاتی ہے, مجلسوں میں سکھائیں. اچھا مجلسوں میں سکھائیں, میں نے آپ کی غلط عرض کیا, نہ تسلسل ہے نہ سطح فکری کا کوئی مقایسہ ہے, اور ایک اور بہت بڑی مشکل ہے مجالس کے اندر, وہ میں آپ کی خدمت میں جو رتن جسارتن عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد. مشکل سے کچھ لوگوں کو ہم کنونس کر پائے ہیں, ہم اور ہم سے پہلے کام کرنے والے, کہ مجلس کو غور سے سننا بھی ہے اور فکر کو لے کے چلنا بھی ہے. ورنہ ارادہ یہ تھا مجالس کے اندر عمومی طور پر تھوڑا سا وقت پہلے تک, وہ یہ ہے کہ لوگوں نے آنا ہے, کوئی بہت زیادہ گہرائی میں جانے والی بات نہیں کرنی, سچے ذہنی کو اوپر اوپر رکھنا ہے, چند گفتگو کرنے کے بعد جس میں لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ دباؤ نہ ہو, کرٹیسزم نہ ہو, لوگوں کی لائف سٹائل کے اوپر کوئی تبصرہ نہ ہو, لوگوں کو گھر واپس بھیجنا ہے اس خوشی کے ساتھ کہ جنت کی تضمین ہو گئی ہے. اس میں دین کہاں سکھائیں گے؟ پھر گزشتہ 15-20 سال میں یہ معرکہ ہوا کہ دین کو سکھانے کے لیے عزا کے دوران کچھ نہ کچھ بندوبست ہو گیا, کہ ٹھیک ہے اب کچھ لوگ تیار ہو گئے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم عزاداری کے دوران بھی دین کو سیکھنے کے لیے آئیں گے اور غور سے بات کو سن بھی لیں گے. لوگوں کے اندر تشنگی بڑھ گئی تھی, اس کو پورا کرنے والے لوگ نہیں تھے, لوگوں کے اندر باہر ہر ایک ڈیمانڈ بنی کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی چینل ہونا چاہیے. اچھا اگر اس چینل کے مقابلے میں کچھ چینلز بنانے کی کوشش بھی کی گئی اور اس کو بالآخر بہت زیادہ فالو نہیں کیا گیا, چونکہ یہاں پہ معاملہ صحیح ہو گیا الحمدللہ رب العالمین, مجالس کے اندر لوگوں نے فکری شعور کے ساتھ شرکت کرنا شروع کر دی اور لوگوں کو سننے کے لیے تیار ہو گئے. ورنہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر مجلس کے ساتھ ساتھ سکھانے کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا اور اس میں لوگوں نے نہیں آنا تھا, اس میں لوگوں نے نہیں آنا تھا. یہ تو سید الشہداء کے نام کا صدقہ ہے کہ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں, یہ بہت بڑا صدقہ سید الشہداء, اور یہ ظلم ہوتا کہ جو سید الشہداء کے نام پر آئے وہ سید الشہداء سے دین نہ لے سکے, یہ بہت بڑا ظلم ہوتا. لیکن اب اس میں کچھ بہتری آنا شروع ہو گئی, تو اب ہمارے پاس یہ امکان بن گیا ہے کہ ہم عزائے سید الشہداء کے دوران اس فکر کو دے سکیں جو سید الشہداء اور ان کے اجداد طاہرین نے ہمیں نصیب کی ہے. اس فکر کو فالو کرتے ہوئے ایک اور قرآن, ایک اور طریقہ کار شروع کیا گیا, اور وہ یہ کہ معاشرے کی مشکلات کو گہرائی میں جا کر مجلسوں میں حل کیا جائے. اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم اس تقریباً بے نظم دین کو ایک نظم دے سکیں گے, ایک طریقے سے منظم کر سکیں گے. کم از کم کام یہ کیا جائے ایک عشرے میں ایک پرابلم کو لیا گیا، سوسائٹی کی ایک مشکل، اس مشکل کو لے کر اچھے طریقے سے عشرے میں، خمسے میں ترتیب کے ساتھ ذکر کر دیا جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کچھ عشرے، کچھ خمسے، کچھ تقاریب ایسی بن جائیں گی جس میں معاشرے کی ایک ایک پرابلم سالو ہونے کی طرف جا رہی ہوگی۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ریکارڈنگ اچھی ہونے لگی ہیں، جس کی وجہ سے یہ محفوظ ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کہیں ایک دفعہ کہا گیا ہے تو اس کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا اور اس سے استفادہ ہو جائے گا۔ تو اب جو میں اور آپ ہیں، مثلا انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 2012 میں، تو ہمارے پاس صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دین کی مستقل ڈیمانڈ شدت سے آگے آ رہی ہے، شدت سے سامنے آ رہی ہے۔ دین سکھانے کے چینلز ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہیں انہیں میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ دینداری کو ایک نظام کے تحت لے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اس کے مثبت اثرات آپ کو معاشرے میں بہت نظر آئیں گے، آہستہ آہستہ مثبت نظرات آئیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیں معلوم ہے، وہ یہ کہ اگر ہماری طرف سے کوئی منظم جدوجہد ہوگی تو جو اس کے مخالفین ہیں، جو دین کے مخالفین ہیں، ان کی طرف سے بھی بہت منظم جدوجہد ہوگی، وہ منظم طریقے سے اس کا مقابلہ کریں گے، لہذا ہمارے چیلنج بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کا اس مقدمے میں دوران بہت زیادہ وقت لے چکا ہوں، اس کو اب میں مختصر کرتا ہوں اور ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد والے ہم نے اس وقت جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک معاشرہ ہے جس کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں۔ اس معاشرے میں کون سی ایسی خاصیتیں ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے یہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اگر وہ خاصیتیں یہاں پر ہوئیں، اور وہ ساری خاصیتیں ہمیں دین سکھائے گا، اگر وہ خاصیتیں ہوئیں تو یہ معاشرہ ان چیلنجز کا مقابلہ کر لے گا، آگے نسل تک اپنے دین کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ خاصیتیں نہیں ہوئیں، بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے گی، بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے۔ میں مجبور ہوں ایک پس منظر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جس علاقے میں بیٹھے ہوئے ہیں برصغیر کے اندر، یہ برصغیر بالکل جڑا ہوا ہے مشرق وسطی سے، یعنی اگر ہم لوگ مشرق وسطی کے خطوط کو ڈرا کرتے ہیں تو مشرق وسطی کے فوراً بعد جو دنیا کا خطہ شروع ہوتا ہے اس کو ہم برصغیر کہتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے گزشتہ کم از کم 500 سال کے اندر جب بھی مشرق وسطی میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اس نے برصغیر کو متاثر کیا ہے، قطعاً متاثر کیا ہے، کم از کم 500 سال میں یہی ہوا ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اور 500 سال میں آپ کی خدمت میں بہت کم کر کے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ میں یہی ہوا ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ مشرق وسطی میں اس وقت اسلام کے نام پر بہت بڑا ٹکراؤ جاری ہے، پورے مشرق وسطی اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ وہاں دین کے نام پر لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور جو وہاں کی طاقتیں ہیں وہ دین کے نام سے دشمنی کر رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے گھر مشرق وسطی میں ہو رہا ہے، یہ یہاں سرایت کر رہا ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جو انہوں نے حربہ استعمال کیا وہ فرقہ واریت ہے۔ ان کے پاس بہترین حربہ مشرق وسطی کی اسلامی بیداری کی فکر کو یہاں پہنچنے سے روکنے کے لیے یہ ہے کہ ان کو فرقہ واریت میں مبتلا کر دیا جائے۔ اچھا، ہمارا معاشرہ فرقہ واریت کے لیے متاثرانہ بہت زرخیز ہے۔ ملائیشیا میں فرقہ واریت نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے، البتہ وہاں تعصب ابھی بھی ہے۔ انڈونیشیا میں نہیں ہے، ترکی میں تو خیر کوئی سوال ہی نہیں ہے وہاں پر، لیکن برصغیر وہ جگہ ہے جو فرقہ واریت کے لیے بہت پرانا سابقہ رکھتی ہے۔ یعنی پھر میں عرض کروں گا، کم از کم 500 سال آپ باقاعدہ مسلسل منظم فرقہ واریت آپ اس خطے میں ملاحظہ کر سکتے ہیں، تاریخ ہے اس کی۔ کیا عرض کروں گے، ہمارا پی کا تھیسس اسی پہ تھا، پاکستان میں فرقہ واریت کے بنیادی اسباب، اگر اس کا فارسی سے اردو ترجمہ کریں تو یہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر بہت زرخیز زمین تھی اس اعتبار سے، تو انہوں نے اس لہر کا مقابلہ یہاں پہ فرقہ واریت سے کیا۔ اب آپ کے سامنے ایک اور مشکل آ گئی، وہ یہ کہ جیسے جیسے آپ دین کے نام پہ شعور دکھاتے ہیں وہ فرقہ واریت کو اور آگ دیتے ہیں، اچھا، وہ فرقہ واریت کو کیوں آگ دیتے ہیں؟ ہوا دیتے ہیں اس کی آپ کو، کیوں؟ تاکہ لوگ بیزار ہو کر کہیں کہ ہمیں دین ہی نہیں چاہیے، وہ یہی چاہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے مشرق وسطی میں دین کے نام پہ لوگوں میں بیداری آ گئی ہے، اور یہ وہ خطہ ہے جو ہم ہمیشہ مستقل استاد سے متاثر ہوتا ہے. تو یہاں پہ دین کے نام پہ بیداری آئے گی اور آ گئی ہے, لوگ واقعا دین کے نام پہ بیداری دکھا رہے ہیں. اس کا حل ان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ یہ خطہ فرقہ واریت کے لیے مناسب ہے, یہاں فرقہ واریت کی جائے اور اس بیداری کی تحریک کو روک دیا جائے. جتنا آپ اڈاپٹ کریں گے اتنا وہ فرقہ واریت کو پھیلائیں گے. اچھا اب ایک اور فینومینا بھی ہے, فرقہ واریت کی ایک حد ہے, فرقہ واریت کی ایک حد ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. یہ یورپ کا تجربہ بہت واضح ہے ان کے سامنے. یورپ میں کیتھولزم اور پروٹیسٹنزم کے درمیان شدید فرقہ واریت رہی ہے. اس کے بعد ایک جگہ پہ جا کے معاملہ ختم ہو گیا تھا اور لوگ دین سے بیزار ہو گئے تھے. یہ تقریباً 1640 میں ہوا تھا, آفیشلی 1640 میں معاہدے ہوئے جس کے تحت یہ طے پایا کہ اب کوئی دینی حکومت تشکیل نہیں دی جائے گی, جو بھی حکومتیں تشکیل دی جائیں گی ان کا حکومت دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ہمیں وہاں لے جانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں اس جگہ پہنچانا چاہتے ہیں. مشکل ان کے سامنے یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو مشرق وسطی سے بارڈر ٹچ کر رہا ہے اور دین کے نام پر ہی بنا ہے. اب اگر ان کا سابقہ تجربہ جو یورپ میں انہوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت کو جب بہت زیادہ شدت دی جاتی ہے تو لوگ دین اور حکومت کو علیحدہ کر دیتے ہیں. پاکستان میں یہ کام کیسے ہوگا؟ اگر کہتے ہیں پاکستان میں دین اور حکومت کو علیحدہ کر دیں تو پاکستان کی وجہ تاسیس ختم ہو جاتی ہے. بنائی کیوں تک ہم اس تعارض اور تضاد میں یہاں پاکستان میں ہیں اس وقت کہ اگر وہ کہتے ہیں دین لے کے چلیں تو ان کو پتا ہے دین کی طاقت یہاں ظاہر ہو جائے گی اور ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں دین کو نکال دیں تو وہ یہ کر نہیں پا رہے چونکہ پاکستان کے بننے میں دین شامل ہے. تمام تر بیک گراؤنڈ پاکستان کا دین کے اوپر مبنی ہے. یہ ان کے ساتھ ایک مشکل ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہم بینیفٹ لے سکتے تھے اس پاکستان کے اندر. بہرحال یہ اس قسم کی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہم لوگ ہیں اس وقت. تو ہم فرقہ واریت کے لپیٹے میں بھی رہیں گے, ہم ان مشکلات میں بھی چلیں گے, ہمارے اندر کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے, ہم اسی بے نظم زندگی کے اندر ایک نظم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارے کا فورسیبل فیوچر میں ختم نہیں ہوگا, نزدیک مستقبل میں ختم نہیں ہوگا, ہم نے ایسی زندگی گزارنی. پر جو دوست صاحب آپ یہ سوچتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی پھر ہم دین کے نام پہ اٹھیں گے, یہ نہیں ہونے کا ہے. ابھی فی الحال کم از کم میری اور آپ کی زندگی میں ہم اس مصیبت سے باہر نہیں نکل پائیں گے. اس کی بہت سارے علمی وجوہات ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے اندر کم از کم 10 لاکھ خواتین ایسی ہیں جو ایسے مدارس میں پڑھ رہی ہیں جس کے حساب سے ہم کافر ہیں. ان 10 لاکھ خواتین نے اگر ایوریج 5 بچے ہوئے تو 5 ملین بچے ایسے ہوں گے جن کی ماؤں نے ہمارے کفر کا درس ان کو سکھایا ہے. اگلی نسل میں ہم نہیں بچیں گے, یہ نسل ابھی اس فرقہ واریت پہ لگے گی. ہمیں بہت کچھ جھیلنا ہے. میرا اپنا ایک خیال ہے ہمارا مارکا بہت ٹف جائے گا. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہے, ہم اپنے لوگوں کو صحیح دین دے سکیں بس. اچھا دین میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام سازشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے. کھوکھلے دین میں نہیں, اصلی اس دین میں جو اہل بیت نے سکھایا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بدتر دور میں اہل بیت کے اسی دین نے ان لوگوں کو بچایا تھا. اس سے زیادہ بدتر دور میں بھی اہل بیت نے جو دین دیا تھا اسی دین نے اہل بیت کے ماننے والوں کو بچایا تھا. تو ہمیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ صرف ایک کام کرنا ہوگا, جو اہل بیت دینا چاہتے تھے وہ لینا ہوگا. انتخاب بھی نہیں کر سکتے, سلیکشن نہیں کر سکتے. یعنی ہم یہ کہیں نو منو بے بعدن و نکفرو بے بعدن, بعض پہ ایمان لائیں گے بعض کو چھوڑ دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کریں گے مشکل میں پھنس جائیں گے. فائنلی بالکل ہم چیلنج میں آ چکے ہیں, پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہم یہاں پر ہمارے سامنے صرف ایک راستہ ہے. اگر ہمیں بعزت زندگی چاہیے, اگلی نسلوں کو بھی عزت دینی ہے, صرف ایک راستہ ہے, اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ سیکھ لیں اور عمل کر لیں. یہ ہماری عزت کا راستہ ہے. اس میں جتنی گہرائی انہوں نے دی ہے وہ ہم گہرائی سے سیکھیں اور اس کو منتقل کریں. اور مجھے تقریباً یقین ہے کہ ہماری اگلی نسل اس کام کو آسانی سے کر سکتی ہے, آسانی سے کر سکتی ہے. موجودہ نسل کو یہ مصیبتیں برداشت کرنی پڑیں گی اور میری جیسی نسل کے لوگ اس مصیبت میں دنیا سے جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی نسل انشاءاللہ بہت بہتر نتائج حاصل کر پائے گی انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد. شاید اس انالیسس کو اتنا تفصیل سے عرض کرنا بعض لوگوں کے نزدیک بے ربط ہو، لیکن مشکل یہ تھی کہ کوئی اور جگہ بھی نہیں بنتی کہ جہاں پہ انسان تفصیل سے اس بات کو بیان کر سکے. ہمارے دین کے اندر وہ تمام خاصیتیں ہیں جو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اس قسم کے چیلنج میں ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنی. اچھا، اس کی سب سے بڑی علامت کہ ہمارا دین چیلنج میں زندگی گزارنے کا راستہ سکھاتا ہے، وہ کربلا کی زمین. کربلا میں چند لوگوں کو ایک چیلنج ہوا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ پوری دنیا ظلم کے سامنے سر جھکا چکی ہے، تم بھی سر جھکا لو. ان کے سامنے ایک راستہ ہے، اپنے دین پہ باقی رہنا ہے تو ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ظلم کے سامنے سر جھکانا ہے تو دین سے دستبردار ہونا ہے. اور مد مقابل اتنا شدید کفر ہے کہ اس کے سامنے سر جھکانے کا یہ سوچ ہی نہیں سکتے. جو سید الشہداء نے جملہ فرمایا، وعلی الاسلام السلام، اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر قوم کی رہبری یزید جیسے کے حال میں. وہ مثل لا الہ الا مثل، تو یہ جو چیلنج تھا اس زمانے میں، انہوں نے کن خاصیتوں کے تحت اس چیلنج کو اختیار کیا تھا؟ یہ جو لوگ تھے معصوم تو نہیں تھے، سب کے سب تو معصوم نہیں تھے. یہ جو غیر معصوم تھے وہ اس کو کیسے جھیل گئے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ظاہری طور پر سید الشہداء کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق بھی نہیں تھا. مثلا حضرت حر کا کب تعلق تھا سید الشہداء کے ساتھ؟ دشمن کے کیمپ میں تھے. حتیٰ مثال کے طور پر حضرت زہیر بن قین، ان کا کوئی واضح تعلق سید الشہداء کے ساتھ نہیں ہے. وہ علیحدہ سفر کر رہے تھے، سید الشہداء علیحدہ سفر کر رہے تھے، دو دفعہ قاصد کو بھیجا کہ آ جاؤ، تو آئے نہیں تھے، بظاہر تعلق نہیں بنتا تھا. اسی طریقے سے کچھ لوگ تھے جو کوفہ سے بالکل آخری لمحات میں آ کر سید الشہداء سے ملحق ہوئے تھے، ان کا بھی کوئی ظاہری تعلق نہیں بنتا تھا. تو میرا اپنے خیال ہے کہ اس کربلا کے معرکے کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جن کا سید الشہداء سے ظاہری طور پہ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ظاہری طور پر جڑے ہوئے تھے اور وہ جو ظاہری طور پہ جدا تھے، ان دونوں کے اندر کچھ قدریں مشترک تھیں. ان قدروں نے کربلا کا لشکر بنایا ہوا تھا. ہمیں یہ کشف کرنا پڑے گا کہ وہ مشترکہ قدریں کون سی ہوتی ہیں جن کے ہوتے ہوئے آدمی لشکر یزید میں ہوتا ہے لیکن حسینی ہوتا ہے. یہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، وہ قدریں کون سی ہوتی ہیں. اچھا، اب ذرا تصور فرمائیے، کچھ لوگ ایسے تھے جو سید الشہداء کے ساتھ تھے لیکن سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے سکے. کیوں نہیں دے سکے؟ اگر ظاہری طور پہ ساتھ دینے کی بات تھی تو ساتھ دے دینا چاہیے تھا. مدینہ سے ساتھ نکلے تھے، مکہ سے ساتھ گئے تھے، پھر منزل زبالہ تک آتے آتے جہاں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی ہے، لوگوں نے علیحدہ ہونا شروع کر دیا تھا. یہ جو لوگ کئی مہینے ساتھ دے چکے تھے، یہ کیوں علیحدہ ہوئے؟ پھر وہی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کے اندر وہ قدریں نہیں تھیں، وہ ویلیوز نہیں تھیں جو کربلا کے میدان میں جانے کے لیے ضروری تھی. بس اب نتیجہ یہ نکلتا ہے، کچھ لوگ ساتھ تھے جسمانی طور پر لیکن ویلیوز میں ساتھ نہیں تھے. ویلیوز کا اردو میں ترجمہ اقدار کرتے ہیں، جس کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ اقدار کیسے بنتی ہیں، کہاں سے حاصل کی جاتی ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایسی ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہوں جس کا صحیح ترجمہ ہمیں نہ بتاؤں. تو ان کی اقدار کامن اقدار سید الشہداء کے ساتھ نہیں تھی، جسم ساتھ تھے، کچھ وقت ساتھ چلے، بعد میں علیحدہ ہو گئے چونکہ قدریں صحیح نہیں تھیں. کچھ سید الشہداء سے بالکل علیحدہ دشمن کے کیمپ میں تھے لیکن ان کی قدریں سید الشہداء کی قدریں تھیں، اینڈ ٹائم پر وہ سید الشہداء کے ساتھ آ گئے. اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا یہ اہم ہے کہ آپ جغرافیائی لحاظ سے کہاں بیٹھے ہوں؟ قطعاً اہم نہیں ہے. صرف ایک چیز اہم ہے، آپ کی قدریں حسینی قدریں ہوں، آپ کے اقدار حسینی اقدار. آپ کسی بھی جغرافیہ میں بیٹھے ہوں، اب اس کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں ہے، خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ جو انقلاب اب آنا ہے، سید و سردار وقت کے امام کی سرپرستی میں درود بھیجے محمد و آل محمد، یہ انقلاب ایک عالمی انقلاب ہے، یہ تبدیلی ایک عالمی تبدیلی ہے. اگر یہ عالمی تبدیلی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے زمین پر بھی پرچم اہل بیت لہرائے گا، چونکہ ہمارے پاس روایت موجود ہیں انشاءاللہ تعالی کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں اہل بیت کا پرچم سر بلند نہیں ہو. اس کا مطلب ہے آپ جغرافیائی طور پر مشرق وسطی میں ہوں یا مشرق بعید میں ہوں، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. اہم جو فرق پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ آپ اقدار میں کس کے ساتھ تھے. اس کی بہت ساری مثالیں، ایک مثال تو میں نے آپ کی کربلا کی صورت میں عرض کی، بہت اچھی مثال خود اللہ کے نبی کی تشریف آوری ہے اس دنیا کے اندر اور جس طرح سے انہوں نے دین کو پھیلایا. اب آپ تصور فرمائیے اللہ کے نبی مکہ میں تشریف فرمائیں، ان کا اپنا خاندان ہے، اس خاندان کے بعض افراد اللہ کے نبی کے ساتھ اقدار میں مشترک نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے. اور ایک آدمی اصفہان میں ہے، بظاہر عیسائی ہے لیکن قدروں میں نبی کے ساتھ مشترک ہے، اور وہ وہاں سے آتا ہے اور اللہ کے نبی کا ساتھ دے دیتا ہے. خود نبی کے ساتھ مکہ میں رہنے والا، ایک خاندان شمار ہونے والا، وہ نبی کے ساتھ اقدار کے فرق کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور ایک عیسائی اصفہان میں رہنے والا وہ وہاں سے اٹھ کے آتا ہے، مصیبتیں جھیلتا ہے اور اللہ کے رسول کا ساتھ دے دیتا ہے. تقریباً یہی ہسٹری حضرت ابو ذر غفاری کی ہے، فرق عیسائیت کا ہے. حضرت ابو ذر غفاری کبھی مکہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ربضہ کے رہنے والے، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا مکہ کی سرزمین سے، بلکہ وہ ان کا قبیلہ بہت اچھے معنی میں مشہور بھی نہیں تھا، ان کا قبیلہ اچھے معنی میں مشہور نہیں تھا، لیکن وہ اس لٹیرے قبیلہ میں رہنے کے باوجود فکر میں نبی اکرم کے ساتھ ہی تھے. جب نبی تشریف لائے تو وہ آ گئے. حضرت تصور فرمائی کہ حضرت حمزہ کہاں تھے؟ حضرت حمزہ اپنے معاشرے کے باقی تھے، اپنے معاشرے میں صحیح نہیں تھے. حضرت حمزہ کاروبار بھی نہیں کرتے تھے، حضرت حمزہ شکار کرتے تھے جانوروں کا. اور کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے مجھے اس کفر آمیز معاشرے میں زندگی گزارنا پسند نہیں ہے، مجھے جنگل اس کے مقابلے میں زیادہ پسند ہے. عزیزان محترم، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے گا وہ اقدار کون سی ہیں. دوسرے مرحلے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ اقدار بنتی کیسے ہیں. تیسرے مرحلے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم اگر اپنی قوم میں وہ اقدار ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اقدار بڑھیں گی کیسے. اگر وہ اقدار ڈالنے میں ہم کامیاب ہو گئے اپنے اندر اور اپنے بچوں کے اندر، ہماری نسل ناصر امام ہے، نصرت امام پہ جائے گی، چاہے جغرافیائی اعتبار سے کہیں پر بھی رہ رہی ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جغرافیائی اعتبار سے وہ یہاں رہیں یا مشرق وسطی میں رہیں، مشرق بعید میں رہیں یا یورپ امریکہ میں رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کی اقدار محفوظ ہو گئی. اور اگر اقدار محفوظ نہیں ہو پائیں تو چاہے وہ مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہوں یا نجف اشرف میں رہ رہے ہوں یا کربلا معلہ میں رہ رہے ہوں، ساتھ نہیں دے پائیں گے. اب ہم اس پہ منتقل ہو جاتے ہیں کہ اصل اقدار کا لفظ، ویلیوز، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس سے قطع نظر کہ ویلیوز اسلامیوں یا غیر اسلامیوں، ویلیوز کہاں سے حاصل کی جاتی ہیں. ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے، اس میں بس اس کو بیان کریں گے، پھر انشاءاللہ کل اس کو جاری رکھیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس سے پہلے صرف یہ جملہ عرض کرتا چلوں جس کی ہم کل تشریح کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ اسلام کی تعلیمات میں ویلیوز کے اوپر بہت محنت ہوئی ہے، بے تحاشا محنت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی نے، احمد ہار نے مسلسل بیان کیا ہے کہ ویلیوز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں کل کوشش کروں گا کہ کچھ روایت عرض کر سکوں اس سلسلے میں. ویلیوز کسے کہتے ہیں؟ اقدار، جس کو ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اقدار کا جو لفظ ہے، یہ ٹرمنالوجی جو کہیں جہاں سے بھی آتی ہیں، کسی سائنس سے آتی ہیں، کسی علم سے آتی ہیں. بس اگر میں آپ سے کہوں تیزاب ایسڈ، تو ظاہر ہے کہ یہ کیمسٹری سے لیا گیا ہے، فزکس میں اس کا استعمال ہوگا لیکن کم ہوگا، اصل جو استعمال ہوگا وہ کیمسٹری کے اندر ہوگا. تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہ جو ویلیوز، اقدار کا لفظ ہے، اصطلاح ہے، یہ کس علم سے آتی ہے. معمولاً اس کو ہم سوشل سائنسز میں لیں گے، سوشل سائنسز میں سوشولوجی میں لیں گے. پہلا علم جو اس کو ڈیل کرے گا وہ سوشولوجی ڈیل کرے گا، خاص کر اگر بات معاشرتی اقدار کی. فرد کی اپنی اقدار بھی ہو سکتی ہیں، فرد کے اقدار کو اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو آپ کو سائیکالوجی میں جانا پڑے گا، آپ نفسیات کے اندر جا کے اس سے بحث کریں گے. تو آپ یا سوشیولوجی میں جائیں گے، اقدار کو بہت اچھے طریقے سے دیکھ پائیں گے، یا سائیکالوجی میں جائیں گے، وہاں جا کے اقدار کو دیکھ پائیں گے. اقدار کسے کہتے ہیں دونوں سائنسز کے اندر؟ اب تھوڑا سا ایک اکیڈیمک پرابلم ہے ہمارے سامنے، وہ یہ کہ ہمارے سامنے تین سطح ہوتی ہیں ایک حقیقت کو دیکھنے کی. میں بہت عوامی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو ہمارا یہ عوامی انداز برا لگتا ہو تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، لیکن شاید سمجھانے کی خاطر میں قبول کرتا ہوں کہ ہمیں نیچے آ کر بات کر لینی چاہیے، عوامی انداز میں بات کر لینی چاہیے. مثلا فرض فرمائیے اس وقت سردی ہے، آج کل کے زمانے میں سردی ہے، سردی میں گرم رہنا اچھا ہے، صحیح. اور کسی بچے سے ہم کہیں گے کہ تم سویٹر پہن لو، صحیح. یہ تین تین اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے دیے. آج کل سردی ہے، سردی میں گرم رہنا اچھا ہے، اور بچے سے کہا جائے گا کہ تم سویٹر پہن لو. یہ جو تین اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہیں، یہ تین لیولز ہیں انڈرسٹینڈنگ کے، فکر اور شعور کے تین مرحلے ہیں یہاں پر. پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے کو ہم کہتے ہیں حقائق، ریالٹیز. ریالٹیز، آج کل سردی ہے، یہ ریالٹی ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے. اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے کوئی تعلق نہیں، ایک حقیقت. اچھا، اگر یہ حقیقت بہت اونچی سطح پہ چلی جائے تو اس کو ہم عقائد کہتے ہیں. پھر وہ جو ہم عقائد کہتے ہیں، یہ عقائد کیا ہیں؟ جس کو ہم عقائد کہتے ہیں، اصول دین پانچ ہیں، فروع دین، یہ عقائد کیا ہیں؟ عقائد کائنات کی وہ حقیقتیں ہیں جس پر یہ کائنات بنی ہوئی ہے. مثلا آپ نے کہا کہ بھئی آج سردی ہے، یہ ایک حقیقت ہے. آج مثال کے طور پر انگلش کیلنڈر میں جنوری کی اتنی تاریخ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، صحیح، حقیقت ہے. پاکستان 1947 میں بنا، یہ ایک حقیقت ہے، صحیح. اچھا، پاکستان ایشیا میں ہے، یہ ایک حقیقت ہے. ایشیا دنیا کا ایک بر اعظم ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. یہ زمین سولر سسٹم کا حصہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. سولر سسٹم گیلیکسی کا، ملکی وے کا حصہ ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور اس سب کو بنانے والا خدا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے. جب بہت عظیم الشان حقیقتیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو ہم عقائد کہتے ہیں، اس کو ہم عقائد کہتے ہیں، صحیح. یہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے جہاں پہ بات حقیقت سے شروع کی جاتی ہے. اچھا، پہلی جد و جہد انسان کو کیا کرنی ہوتی ہے؟ خواب میں نہ رہے، حقیقتوں میں زندگی گزارے. پہلی جد و جہد، یہ جتنے سائنسز بنے ہیں یہ ان لوگوں کی زحمتوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جو خواب میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، حقیقت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، حقیقت جاننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر بہت پھر عوامی سی مثال، یہ جو نیوٹن نے گریویٹی کو کشف کیا، اس نے گریویٹی بنائی نہیں ہے، کشف کیا ہے. کشف کیا کیا مطلب؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس معاملے میں حقیقت کیا ہے. اگر ہم لوگ عقائد کو صحیح پڑھائیں تو ساری دنیا کے سائنٹسٹ مسلمان ہو جائیں گے. اگر ہم عقائد صحیح پڑھائیں تو ساری دنیا کے سائنٹسٹ مسلمان ہو جائیں گے. کیوں؟ چونکہ سائنٹسٹ کا، جو اصلی سائنٹسٹ ہیں، صرف ایک ہم و غم ہوتا ہے، حقیقت کیا ہے، بس. اس کے سوا سائنٹسٹ کو کچھ نہیں چاہیے ہوتا. اب وہ سائنٹسٹ جو پیسے کی خاطر کام کرتے ہیں، میڈلز کی خاطر کام کرتے ہیں، سرٹیفکیٹس کی خاطر اور جابس کی خاطر کام کرتے ہیں، وہ ٹرو سائنٹسٹ نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ دنیا کے اندر کچھ ٹرو سائنٹسٹ ہوتے ہیں جن کا کام صرف ایک ہوتا ہے، حقیقت سمجھنی ہے، بس. اور ان کو حقیقت سمجھنے میں وہ لطف آتا ہے جو ان کو کسی چیز میں نہیں آتا. یہ اعلی انسانی دماغ کی نشانی ہے کہ اس کو حقیقت میں لطف آئے، نہ کہ تباہوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے موویز دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے ہیں، اعلیٰ فکر کی صلاحیت نشانی نہیں ہے. موویز حقیقت نہیں ہے، موویز ڈرامہ ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے، یہ امیجنیشن ہے. جو امیجنیشن پہ خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی فکری صلاحیت کم ہو جائے گی. صرف ایک راستہ ہے امیجنیشن کے اوپر خوش ہونے کا، یہ امیجنیشن کسی ریالٹی کو ریفلیکٹ کر رہی ہو. تو جتنا ریالٹی کو ریفلیکٹ کرے گی اتنے پہ خوش ہونا صحیح ہے، باقی پھر بیکار ہے، باقی میں پھر کچھ نہیں، پھر یہ وقت ضائع کریں گے. لہذا آپ دیکھیں گے ہمیشہ بچوں کو جب کہانی سنائی جاتی ہے تو آخر میں کہا جاتا ہے اس کا موریل کیا نکلا، اس کا سبق کیا نکلا، تاکہ بچہ کہانی میں نہ رہے، کہانی سے حقیقت میں منتقل ہو جائے گا. ہماری اور آپ کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے، ہم بچوں میں حقیقت کی طلب نہیں ڈال پا رہے، یہ جذبات میں رہ رہے ہیں، یہ کہانیوں میں رہ رہے ہیں. جب تک یہ جذبات اور کہانیوں میں رہ رہے ہیں، یہ اچھی جگہ نہیں پہنچ پائیں گے. اب میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اقدار کیسے بنتے ہیں. بس پہلا لیول انڈرسٹینڈنگ کا حقیقتوں تک پہنچنا ہے. آپ کہتے ہیں آج سردی ہے، اچھا جتنا آپ کا حقیقت کا بیان پریسائز ہوگا، دقیق ہوگا، باریک ہوگا، اتنا ہی آپ اچھے نتائج حاصل کر پائیں گے. لہٰذا اگر میں آپ سے کہوں کہ آج سردی ہے تو یہ بہت جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے، کسی کے لیے ممکن ہے سردی ہو، یہ क्योंकि किसी के लिए सर्दी ना हो। आज कुछ लोग सूट पहने हुए, स्वेटर पहने हुए, कुछ लोग नहीं पहने हुए, सही। तो मुझे कहना होगा कि आज सर्दी है का मतलब क्या है, कितना टेम्परेचर है, सही। तो जैसे मैं कहूंगा, मैं बहुत फजूल सी एक बात कह रहा हूँ, ज़ाहिरन कोई ना समझे इसको, मसलन कहूंगा टेम्परेचर कितना है, तो क्या टेम्परेचर से सर्दी का तमाम एहसास रिफ्लेक्ट हो जाता है? नहीं होता। टेम्परेचर की हवा अलावा हमें देखना होता है हवा किस सम्त में चल रही है, हवा कहाँ से चल रही है। एक और चीज होती है जिसको हम चिलिंग इफेक्ट कहते हैं, जब तक वो सब पता ना चले हमें पता नहीं चल पाता सर्दी कितनी है, सही। तो हकीकत को सही समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको हकीकत तमाम पहलुओं के साथ समझ में आए। हकीकत का एक इबहामी इजमाली तसव्वुर वो आपको अच्छी जगह तक नहीं पहुंचाएगा। बस इजमालन जान लेना कि खुदा है ये काफी नहीं है, अहले बैत से तौहीद की नौइयत भी सीखनी पड़ेगी। इजमालन तो हम सब जानते हैं कि खुदा है, ये काफी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप इजमालन जानते हैं कि सर्दी है तो कितनी प्लानिंग करेंगे इसके ऊपर, आपको पता ही नहीं कि इस सर्दी की नौइयत कैसी है। इस मसलन आपको मैं कारखाने के अंदर खड़ा कर देता हूं, किसी लैब के अंदर खड़ा कर देता हूं, उस लैब में यह आलम होगा कि अगर 3 दर्जे का फर्क हो गया तो आपका 2 करोड़ रुपए का इक्विपमेंट खत्म हो जाएगा। अब क्या इस बयान पर आप हरकत दिखाएंगे कि आज सर्दी है? तो आप कहेंगे नहीं, ये इतना बयान काफी नहीं है, मुझे इक्विपमेंट चाहिए, मुझे सारे थर्मामीटर्स चाहिए, मुझे सारे अपरेटर्स चाहिए जो मुझे बताएं कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, फिर उसके ऊपर मैं फैसला करूंगा कि इस 2 करोड़ 3 करोड़ के इक्विपमेंट को मुझे किस जगह पे लेके जाना है। तो जितना आपका काम बारीक होगा उतना ही आपको हकीकत अच्छी बारीक चाहिए, और अगर आप इजमाली हकीकत पे चले तो आपका काम ज्यादा देर पर नहीं हो पाएगा, आपको बहुत बारीक हकीकत चाहिए। बस एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये है कि आज सर्दी है, ये एक हकीकत है। इसके ऊपर आप जो चीज आप एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मैं यहीं पर रुक जाऊंगा ताकि आगे ना जाऊं, वो ये है कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सही। चूंकि सर्दी है गर्म होना अच्छा है, सही। इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम वैल्यूज कहते हैं, ये वैल्यूज है। चूंकि सर्दी है आपने फौरन एक रिजल्ट निकाला क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो आपने कहा चूंकि सर्दी है यहां पे गर्म होना चाहिए, गर्म होना मुनासिब है, सही। अच्छा अगर सर्दी नहीं होती गर्मी होती तो फिर जाहिर ठंडक होना मुनासिबत रखती थी, तो फिर आप पंखे चलाते, सही। ये जो दूसरा लेवल होता है इसको हम कहते हैं वैल्यूज। मसलन चूंकि खुदा है बंदगी अच्छी चीज है, बंदगी अच्छी चीज है, ये है वैल्यूज। अच्छा अब जब ये 2 चीजें सेटल हो जाती हैं तो फिर तीसरी चीज आती है, स्वेटर पहन लो, इसको कहते हैं कमांड या हुक्म। और जब हम इसको दीन में लाते हैं तो पहले को कहते हैं अकायद, दूसरे को कहते हैं अखलाक, और तीसरे को कहते हैं अहकाम या फिक्र। आपने कहा आज सर्दी है ये हकीकत है, उधर अकायद है। आपने कहा गर्म होना बेहतर है अच्छा है, इसको हम उधर अखलाकियात कहते हैं। आपने कहा स्वेटर पहन लो, इसको हम यहां पर फिक्र या अहकाम कहते हैं। अब आ जाइए अल्लाह के, खुदा है ये अकीदा है, बंदगी अच्छी चीज है ये अखलाक है, नमाज पढ़ लो ये हुक्म है, ये हकीकत क्या है, लेकिन ये नहीं पता कि उस हकीकत पर मबनी वैल्यूज और अहकाम क्या है। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूं, हजरत सलमान फारसी वो हैं जिनको हकीकत तो पता है वैल्यूज और अहकाम नहीं पता। उनको ये पता है यहां पर एक खुदा है, लेकिन उनको ये नहीं पता उसकी बंदगी कैसे होनी है और उसके लिए मुझे क्या करना है। तो वो दुनिया भर को छानते फिर रहे हैं कि ये तो समझ में आता है कि खुदा है, बंदगी कैसे होनी है ये उनको समझ में नहीं आता। और इसको वो तलाश करते हैं नबूवत के अंदर कि यहां कोई नबी होना चाहिए, तो कभी वो ईसाइत में जाते हैं और कभी ईसाइत से मालूम कर खत्म मरतबत की तरफ आते हैं। दुरूद भेजे मोहम्मद वाला किसी को दूसरी सतह तक पता चल जाता है। बस मुझे तकरीबन यूं समझ में आता है, हजरत हमजा को ये पता चल गया था कि खुदा है और ये पता चल गया था कि ये जो बुत परस्ती है ये गलत है, ये नहीं पता था कि अब करना क्या है, ये नहीं पता था। اچھا ہماری قوم کے ساتھ کیا؟ ہماری قوم کو یہ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور یہ نہیں پتا کہ اس کی ویلیوز اور حقیقتیں کیا ہیں. یہ کہا جا رہا ہے نماز پڑھو, یہ نہیں بتایا جا رہا کہ نماز کے پیچھے ایک بندگی اور بندگی خدا سے متصل. اچھا اس پہ یقین نہیں ہے, اصل مشکل یہاں. اگر کسی کو حکم ملے اور اس کو ویلیوز پہ اور حقائق پہ یقین نہ ہو تو کیا ہوگا؟ حکم مل گیا ہے, ویلیوز اور حقائق نہیں پتا. مثلا آپ کسی کارخانے کے اندر گئے, آپ کو ایک حکم ملا ہے اس جگہ کے اوپر 5 گھنٹے کھڑے رہو, آپ کو کچھ نہیں پتا یہاں کیوں کھڑے رہو, آپ کو کچھ نہیں پتا یہاں کھڑے رہنے سے ہوگا کیا. اچھا یہ کام آپ کے لیے کرنا آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ یہ بہت مشکل ہوگا. اچھا اگر آپ کو ساری داستان بتا دی جائے کہ بھائی آپ یہاں 5 گھنٹے کھڑے رہے گا, آپ کے کھڑے رہنے سے 1 لاکھ آدمیوں کی جان بچ جائے گی, اب آسان ہوگا یا مشکل ہوگا؟ اب آسان ہوگا. اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں اب وقت ہے کہ ہم دین پورا سیکھ لیں, اور اگر ہم نے دین نہیں سیکھا تو خدا فرماتا ہے کہ انھا لکبیرۃن الا علی الخاشعین, یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے دل اللہ کے سامنے خاشع ہو گئے. نماز حکم ہے, صلوا اقیم الصلاۃ یہ حکم ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ جو حکم ہے یہ بہت سخت ہے فالو کرنا. کس کے لیے سخت ہے؟ جس کا دل خدا کے سامنے خاشع نہیں ہوا ہے, جس نے حقیقت کے مرحلے میں خدا کو نہیں مانا ہے, اس کے لیے نماز پڑھنا بہت سخت ہے. 2 رکعت فجر کی تو قطعا نہیں پڑھے گا, اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کا میری بندگی سے کیا تعلق ہے, اس میں اور خدا میں ربط کیا ہے. لہذا جیسے ہی نیند آئے گی نماز قربان کرے گا. اچھا کیا بندہ مومن کرے گا؟ جو واقعی مومن ہوگا وہ کرے گا, ایسا ممکن نہیں ہے اس کے لیے. آپ اس کو باندھ کے بھی رکھیں گے تو وہ بندی ہوئی حالت میں نماز پڑھے گا, باندھ کے بھی رکھ لیں گے بندی ہوئی حالت میں نماز پڑھے گا, ڈوب رہا ہوگا تو ڈوبتے میں نماز پڑھے گا, اور یہ تمام تر ارادے اور اختیار کے ساتھ جاگنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے. یعنی عالم یہ ہے کہ الارم بھی نہیں لگاتا کہ کم سے کم تکلفہ نہیں ہو کہ الارم نے اٹھا دیا ہو, یہ بھی نہیں. اچھا اس کے ساتھ دیندار بھی ہے, کیوں ایسا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کا فینومینا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشکل ہے کہ ہمیں بار بار ایک ایک حکم شرعی کے اوپر کہنا پڑتا ہے بھائی یہ کرنا ہے, اور اس کے اوپر اگر آپ نے اصرار نہیں کیا. یعنی میں حقائق کو تو خدا ہی جانتا ہے ظاہر ہے, لیکن مجھے تقریباً اس طرح کا ایک احساس ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں شاید 25-30% سے زیادہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے, مجھے یوں احساس ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو باقی 70% نہیں پڑھ رہے, میں نماز نہ پڑھنے والوں کا تذکرہ کر رہا ہوں؟ نہیں, نماز پڑھنے والوں میں سے بتا رہا ہوں. جو نماز پڑھنے والے ہیں ان میں سے میرا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 60-70% لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے. اچھا تو پھر باقی دن میں نماز کیوں پڑھتا ہے؟ وہاں پہ آسان ہے اس لیے پڑھتا ہے, یہ مشکل ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہے. کیا اللہ کی بندگی میں آسان اور مشکل میں چھوڑنا بھی ہوتا ہے کیا؟ پھر وہ جو بندگان خدا کربلا میں تھے وہ کربلا سے کیوں نہیں گئے تھے؟ اتنی سخت جگہ پہ کیوں رک گئے تھے؟ یہ وہ مارکا ہے جو ہم نے سالو کرنا ہے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس وجہ سے ہوا, اس کے پاس دین ہے, حقائق غیر یقینی ہیں, ویلیوز پہ یقین نہیں ہے, چند احکام اسے ملے ان احکام کو لے کے چل رہا ہے. جب تک حقیقتوں پہ تفصیل سے اور ویلیوز پہ تفصیل سے یقین نہیں آئے گا یہ احکام کے مرحلے میں یہی غلطی کرتا رہے گا, یہ ہمیشہ یہی غلطی کرے گا. اور جنرلی ہمارا معاشرہ یہی ہے, اس کو ویلیوز پہ یقین نہیں, اس کو حقائق پہ یقین نہیں ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں. اور تفصیل سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہم جب ورڈ ویلیوز استعمال کرتے ہیں, یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے, اور ویلیوز میں اور حقائق میں جن کو ہم عقائد تعبیر کرتے ہیں. بس دین کے اندر ہمارے پاس 3 لیولز ہیں, عقائد, اخلاق اور احکام. جب تک یہ تینوں یقین کی حد میں نہیں پہنچیں گے اس وقت تک دینداری آگے نہیں بڑھے گی. جب ہم ان کو یقین پہ پہنچائیں گے تب ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ ویلیوز کون سی ہیں جس سے ہماری قوم اس چیلنج کو جھیل پائے گی جو آگے آنے والا ہے, اور جو اس وقت بھی ہم اس کے کچھ حصے سے گزر رہے ہیں. خوبی ہمارے پاس ایک ہے, اس قوم میں شاید کچھ حقائق میں مشکل ہے, شاید کچھ ویلیوز میں مشکل ہے, شاید کچھ احکام میں مشکل ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے اس قوم کے دل میں سید الشہداء کی پرخلوص محبت ہے، یہ بات ماننی پڑتی ہے. اچھا، اس کی وجہ بھی کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے، برصغیر کے اندر ایسا کیوں ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، کوئی عالم اسلام میں قوم برصغیر سے زیادہ سید الشہداء سے دلی جذباتی لگاؤ نہیں رکھتی. قومیں عقلی لگاؤ رکھتی ہیں، عقل سے لگاؤ رکھتی ہیں سید الشہداء سے، لیکن یہ جو دل اور جذبات کے لگاؤ ہیں اس میں کوئی برصغیر سے آگے نہیں ہے. برصغیر اس میں بہت عجیب جگہ کے اوپر ہے، اور آج سے نہیں ہے، بہت عرصے سے ایسے ہی ہے. اور اس خاطر اس قوم نے نہ سمجھنے کے باوجود سید الشہداء کے نام پہ قربانیاں بہت دی ہیں. یہ قوم مظلوم قوم ہے. یقین فرمائیے، جو لوگ اس قوم کی حقیقت کو سمجھ گئے وہ اس قوم سے متاثر ہیں، واقعا متاثر ہیں، روتے ہیں پھر اس قوم کے اوپر کہ یہ مظلوم قوم ہے. کتنے ہی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو پاکستان سے باہر ہیں، جن کا پاکستان کی قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان کی قوم کو پہچان گئے ہیں اس لیے اس کے اوپر روتے ہیں کہ اس قوم کا حق اس سے زیادہ ہے. جس جگہ پہ یہ کھڑے ہیں اس سے بہتر جگہ پہ ان کو ہونا چاہیے تھا. اور میں عرض کر رہا ہوں، اس میں بہت بڑی سہولت ہمارے پاس یہ ہے کہ سید الشہداء کی محبت ہے. سید الشہداء کی محبت کی بہت نشانی ہے میرے صغیر کے اندر. پورے عالم اسلام میں کسی قوم کے پاس سید الشہداء کی عزا 68 دن نہیں ہے. پورے عالم اسلام کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر سید الشہداء کی عزا 50 دن پہ ختم ہوتی ہے. 40 کے بعد عزا سید الشہداء نہیں ہے تمام عالم اسلام کے اندر. واحد بر صغیر ہے جہاں سید الشہداء کی عزا 68 دن ہے. اور یہ کیوں ہے ایسا، یہ خدا جانتا ہے. پوری دنیا کے اندر آپ تشریف لے جائیں، امریکہ، یورپ، افریقہ، فار ایسٹ، مڈل ایسٹ، جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہیں، مڈل ایسٹ کو ہٹا کے کہ جو ہمارا سینٹر ہے وہاں پہ خود آبادیاں موجود ہیں، دوسری جگہوں پہ جہاں پہ مائگریٹڈ کمیونٹیز رہ رہی ہیں، اصل امام بارگاہ جو اس میں سب سے زیادہ رش ہوتا ہے وہ برصغیر کے اہل بیت کے چاہنے والوں کے، تمام جگہوں کے اوپر، چاہے وہ امریکہ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے وہ افریقہ کے اندر ہو، یہ سب ہے. اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہوگا سید الشہداء کا نام بیداری کیسے دیتا ہے. سید الشہداء کا نام ہے یہاں پر، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سید الشہداء سے محبت کریں اور سید الشہداء آپ کے لیے کچھ نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. احسان نہیں رکھتے اہل بیت اطہار علیہ السلام. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، خود بھی منتخب. اگر کوئی سید الشہداء کے نام پر محنت کرے گا اس کو سید الشہداء کی طرف سے لطف و عنایت نصیب ہوں گی. لہذا شاید یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلی علامت تو یہی تھی کہ جب خود سید الشہداء کربلا کی زمین پر پہنچے تو من جملہ مطالبات جو انہوں نے بنی اسد سے کیے وہ یہ تھے کہ میرے ماننے والے جب یہاں آئے تو ان کے 3 دن تک کھانا اور پانی کا خیال کرو. محبت کی اور نشانی کیا ہوگی کہ سید الشہداء گھر بار کو لے کر آئے میدان کربلا کے اندر، سب شہید ہونے والے اور سید الشہداء اپنے لاشے کے ساتھ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ میرا چاہنے والا بھوکا نہ رہے، میرا چاہنے والا پیاسا نہ رہے. مولا آٹھ امام کی شہادت کی شب ہے، وہ آٹھ امام جو دیار غربت کے اندر شہید ہوئے ہیں، کسی امام کے لقب میں غریب الغربا نہیں ہے، یہ آٹھویں امام کی ذات ہے جن کے نام کے ساتھ غریب الغربا رکھے. اگر آپ تصور فرمائیں کسی امام کی زیارت گاہ پر اتنے فقراء نہیں ہیں ہم جیسے جتنے سے آٹھویں امام کی زیارت گاہ کے اوپر ہے. تمام معصومین کی زیارت گاہیں کبھی نہ کبھی بندشوں میں آئی ہیں، پابندیوں میں آئی ہیں. ہماری اپنی نسل کے اندر سید الشہداء کی زیارت گاہ کے اوپر 30 سال تک بندش لگی ہے، لیکن نہیں معلوم خدا نے آٹھویں امام کے در کو کیسا رکھا ہے کہ اس پر فقراء کا آنا بند نہیں کیا ہے، یہاں پہ آنا سب کو نصیب کیا. لہذا ہم لوگ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، کم سے کم میں اپنے لیے عرض کروں گا، پہلی زیارت جو کسی معصوم کی کرتے ہیں تو ہم لوگ آٹھویں امام کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے جس امام مظلوم سے بہت نزدیک ہیں وہ آٹھویں امام کی ذات ہے. اور میں قوم کے طالب علم ہونے کے ناطے عرض کروں گا، ان کی بہن بہت کریمہ ہے،
وہ کریمہ اہل بیت ہیں، انہوں نے جتنا جس طرح سے طالب علموں کو رکھا ہوا ہے وہ خدا شاہد ہے. آپ یقین فرمائیے جو بھی قم میں رہا ہے اس نے بی بی کے الطاف کو احساس کیا ہے. یہ خاندان عجیب خاندان ہے، اور آج اس امام مظلوم کی شہادت ہے جو دیار غربت میں ہے، اپنے فرزند کے انتظار میں ہے، اور اس کی بہن ایک جگہ سے دوسری جگہ غربت میں سفر کر رہی ہے. امام مظلوم نے کیوں زہر کے وہ انگور کھائے مشیت خدا کے مقابلے میں، کس طرح سے سر تسلیم خم کیا؟ امام کی مظلومیت دشمنان دین سمجھ گئے تھے کہ اہل بیت کے سامنے میدان میں نہیں آ سکتے، لہذا کربلا کے بعد تمام اہل بیت کو زہر جفا سے شہید کیا گیا ہے. کسی کو زہر انگور میں دیا گیا ہے، کسی کو غذا میں دیا گیا ہے، کسی کو شمشیر کی مختصر ضرب سے دیا گیا ہے، اور آٹھویں امام وہ ذات ہیں جن کو زہر جفا سے شہید کیا گیا ہے. اور میں بس اشارتاً عرض کرتا چلوں یہ کہ مولا امیر المومنین کے فرق کے اوپر وہ شمشیر لگی جو زہر آلود تھی. شاید مولا امیر المومنین کہہ رہے تھے کہ میری نسلوں میں کچھ وہ ہوں گے جو شمشیر سے شہید ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو زہر سے شہید ہوں گے. اور کتنا شبیہ ہے آٹھویں امام کی شہادت جو اس طرح سے ہے اور امام حسن مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑوں کا نکلنا. مولا آٹھویں امام دیار غربت کے اندر اپنے اہل خانہ سے دور ہیں، اور ان کی غربت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ قاتلین امام نے ان کے جنازے کو اٹھایا ہے. مامون الرشید جو خود قاتل ہے وہ امام کے جنازے کے اندر شرکت کرتا ہے. لیکن میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ ان قاتلوں کے کندھے پر تھا، لیکن مولا سید الشہداء کا جنازہ بے گوروں کا بن کربلا کی زمین پر تھا. ایک موقع تھا جب مولا اپنے بچے کو یاد کرتے تھے، امام نہوم کو یاد کرتے تھے، اور امام نہوم ایک موقع پر اپنے گھر سے باہر نکلے اور گریہ کرنا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، فرمایا میرے بابا کو شہید کر دیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو نہیں دیکھ پا رہا، لیکن میں کہوں گا یہ وہ جگہ ہے اور وہ کربلا کا مقام ہے جب 11 محرم کو سید سجاد کربلا سے روانہ ہو رہے ہیں، اپنے باپ کی اور بھائیوں کی بے گوروں کو لاشوں کو دیکھتے ہیں اور اپنے بابا کے پاپا میرے لاشے کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہمارے پاس تاریخ میں یہ قاطعیت کے ساتھ ہے کہ مولا آٹھویں امام غریب الغربا ہیں، ان کے اہل خانہ نزدیک نہیں ہیں، لیکن کیا وہ منظر ہے جب بی بی زینب طلعہ زینبیہ سے اپنے بھائی کو ذبح ہوتا دیکھ رہی ہے، اور 11 محرم کو یہ مخدرات سید الشہداء کے لاشے کے برابر سے گزری ہیں، ہر ایک نے اپنے آپ کو لاشے پر گرایا ہے، اور اس موقع پر شبر العین چوتھے امام کے پاس آنا ہے، اس نے مولا سید سجاد کی قبر پہ کوڑا مار کے کہا بی بی زینب سے کہو یہاں سے چلے. سید سجاد نے صبر کیا، اس لعین نے ایک اور کوڑا مارا، امام سجاد کی قبر اور خم ہوئی، پھر یہ پیدر پہ کوڑے مارتا رہا. بی بی زینب نے دیکھا امام چہارم کے پاس آئیں، کہا سجاد تم ظلم برداشت نہ کرو، ہم چلنے کو تیار ہیں. مولا چوتھے امام نے میرے اور آپ کے لیے جملہ کہا، کہا ببی اما آپ میرے بابا کے لاشے پر ماتم کریں، سید سجاد باپ کے پاتر کی خاطر کوڑے کھائے گا. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار اہل بیت کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اس دنیا میں اہل بیت کی زیارت اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. اے خدایا جو ان کے غم میں مشغول ہے، جو فرش عزا پر ہے، جو جلوس و ماتم میں مشغول ہے، تجھے واسطہ اہل بیت کا اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو دشمن مکر و فریب کر رہے ہیں قابل ہدایت نہ ہو تو واسل جہنم فرما. اے پاک پروردگار ہماری قوم کے شہداء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی شہادتوں کے صدقے میں قوم کو فتح و نصرت عزت و سرفرازی نصیب فرما. جو اس قوم کے دشمن مکر و فریب کر رہے ہیں ان کے مکر و فریب و سازشوں کو ناکام فرما. اے پاک پروردگار دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں. پاک پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانصاروں میں قرار فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.